الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسلسل آٹھ یا سات نشستیں جو ہوں ان میں اصول اتفاق سے وہ مسئلے بیان کیے گئے جن کو سمجھ لینے کے بعد فقہ کا نظام اور ایک مستحق کے فتویٰ دینے کا طریقہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے. لیکن اب تک جو گفتگو ہوئی وہ بہرحال فقہ پر نہیں تھی، اور ارادہ یہ تھا کہ آج فقہ پر گفتگو شروع کی جائے اور انشاءاللہ شروع ہوگی بھی. لیکن وہی مسائل جو اب تک بیان ہو رہے تھے ان سے کچھ غلط فہمیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، اس اعتبار سے مزید دو تین باتوں کا تذکرہ ضروری ہے. ان دو تین باتوں کو اور سمجھ لیا جائے پھر یہ فرق واضح ہو جائے گا کہ ایک مستحق اور ایک ایسا آدمی جس کے پاس اسی لیے کہا کہ یہ سارے مسائل ہوں ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے. پہلے تو میں ایک چیز کو مختلف انداز سے آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ پچھلے ہفتے واجب توسلی اور عبادی کا جو تذکرہ ہوا تھا اسی کا ایک اور نام فقہ میں واجب نفسی اور واجب غیری ہے. واجب توسلی کو واجب غیری کہتے تھے اور واجب عبادی کو واجب نفسی کہا جاتا ہے. نفس معنی خود اپنے لیے، واجب نفسی ایک ایسا واجب جو خود واجب ہے اپنے لیے واجب ہے، اور واجب غیری وہ واجب ہے کہ جس کو دوسرے کے لیے واجب کیا گیا ہے، جس کے لیے ہم نے واجب توسلی کا لفظ استعمال کیا تھا. اب جو وضو کا مسئلہ پوچھا گیا تھا گزشتہ ہفتے، اس کے لیے علماء کا فتویٰ یہی ہے، عبارت یہی ہے کہ وضو نفسی اعتبار سے مستحب ہے، غیری اعتبار سے واجب ہے. مزید تشریح نہیں کرنا ہے مجھے، لیکن جملہ یہی ہوتا ہے کہ مستحب بنفسہ واجب لغیرہ. ایک اعتبار سے وضو کو دیکھیں تو وہ واجب غیری ہے کیونکہ وضو نماز کے لیے واجب ہوتا ہے. دوسرے طریقے سے دیکھیں تو مستحب نفسی ہے، یعنی خود وضو کا کرنا بھی اپنے مقام پر مستحب ہے. یہ تو آج اس مرحلے کی تشریح میرا مقصد نہیں تھا، ان مزید دو اصطلاحات سے آپ کو واقف کرنا تھا. اب ایک مسئلہ اور سمجھ لیا جائے، یہ بھی اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے اور اس قاعدے سے بھی بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اب اصل قاعدے کا نام یہ ہے کہ واجب کا مقدمہ بھی واجب ہے، یہ ہے اصول کا نام. اور اس ایک اصول کی وجہ سے 50, 700, 200, 500 مسئلے مستحقین کا فتویٰ معلوم کیے بغیر بھی حل کیے جا سکتے ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے، جو واجب کا مقدمہ ہے وہ بھی واجب ہے. مقدمہ اصول فقہ کا ایک لفظ ہے، اصل میں تو عربی کا لفظ ہے. یہ کہتے ہیں اس چیز کو، اس وسیلے کو، اس ذریعے کو جس کے ذریعے سے کسی دوسری چیز کو حاصل کیا جائے، وہ چیز جس سے ہم کسی دوسری چیز کو حاصل کریں اسے اصول فقہ میں مقدمہ کہا جاتا ہے. میں بار بار یہ جملہ دہرانے پر مجبور ہوں کہ یہاں پر اصول فقہ کے اہم اہم جو ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں، ان کی جو تعریف بتائی جا رہی ہے یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، آسان زبان میں، بازاری زبان میں. یہ وہ علمی زبان نہیں ہے کہ جو آپ کو کتابوں میں ملے گی، پھر اس لیے کہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. تو واجب کا مقدمہ بھی واجب ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. بہت سے علماء اس وقت اس چیز کو مانتے ہیں، بہت سے نہیں مانتے. جو مانتے ہیں ان کا فتویٰ کچھ اور ہو جائے گا، جو اس چیز کو نہیں مانتے ان کا فتویٰ کچھ اور ہو جائے گا. خود اصل قانون ہے کہ واجب کا مقدمہ بھی واجب ہے. مقدمہ یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور طریقہ. اب اگر پروردگار عالم نے ہم سے یہ کہا کہ چھت پر جانا تمہارے لیے واجب ہے, تو چاہے خدا سیڑھی کا حکم ہم کو بتائے نہ بتائے مگر سیڑھی کا حاصل کرنا بھی ہمارے لیے واجب ہو گیا. اس لیے کہ سیڑھی ہے واجب کا مقدمہ, واجب تھا چھت سے کھڑا ہونا. سیڑھی وہ چیز ہے کہ جس سے ہم چھت پہ پہنچ سکتے ہیں, تو جو بھی واجب کا مقدمہ, جیسے چھت پر جانا واجب, اس کا مقدمہ سیڑھی. اب چاہے اس کے لیے حکم شریعت آئے یا نہ آئے, یہ خود بخود واجب ہو گیا. سیڑھی کا لانا اور لگانا خود بخود واجب ہو گیا, سیڑھی یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں چھت پر پہنچا دے. اسی طریقے سے حرام کا مقدمہ بھی حرام ہوتا ہے, کسی کے بالکل برعکس مسئلہ ہے. حرام کا مقدمہ بھی حرام ہوا کرتا ہے, لیکن اس پہلو پر زیادہ زور دینے کی ہمیں اس وقت ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہی ایک پہلو واضح ہو جائے, کیونکہ وقت کم ہے, سیمسٹر تیزی سے گزرا جا رہا ہے اور ابھی فقہ شروع ہی نہیں ہوئی. لیکن اب یہاں پر پھر ایک مسئلہ آ جاتا ہے, واجب کا مقدمہ واجب, یہ تو ایک اصول ہو گیا. اب اگر خدا کہے کہ طہارت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب, تو چاہے وضو کا حکم دے یا نہ دے وضو خود بخود واجب ہے, چاہے غسل کا حکم دے یا نہ دے خدا غسل خود بخود واجب ہے. اس لیے کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے, تو وضو ہو گیا مقدمہ اور ہر واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوا کرتا ہے. البتہ یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہو جائے گا اور اس وقت میں ضرورت محسوس نہیں کر رہا اس کی تفصیل میں جانے کی, لیکن اشارتاً اتنا بتا دیا جائے کہ بہرحال اصول فقہ میں مقدمے کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ مقدمہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ہو تو پھر کوئی چیز واجب ہوتی, اور ایک وہ مقدمہ ہوتا ہے کہ پہلے واجب آ جاتا ہے پھر اس کو جا کے حاصل کرنا پڑتا ہے. یہ اصول فقہ کا ایک مسئلہ. مثلاً حج واجب ہے اگر استطاعت ہو جائے, یعنی حج واجب ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ استطاعت. مگر استطاعت کا مقصد مال, جان اور راستہ, یہ تینوں اس قابل ہوں کہ حج کی زحمتیں برداشت کی جا سکے. اب حج کا مقدمہ کیا ہے؟ پیسے ہوں تو ہم حج کریں گے, مگر پیسے جمع کرنا واجب نہیں. اصول کی روشنی میں تو واجب ہو جاتا کہ بھائی جب خدا نے حج واجب کیا ہے تو جس طرح سے نماز واجب کی ہے, نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی, تو وضو خود بخود واجب ہے. تو اب خدا نے اگر حج واجب کیا ہے اور حج بغیر پیسے کے نہیں ہو سکتا, تو پیسے جمع کرنا واجب ہے. بظاہر دونوں مسئلے ایک جیسے, مگر فتویٰ مجتہدین کا دونوں میں الگ ہے. نماز کے لیے وضو ضروری کیونکہ وہ نماز کا مقدمہ ہے, حج کا مقدمہ مال ہے مگر اس کو جمع کرنا ضروری نہیں. یہ ایک فرق ہے. دیکھیے اصول ایک ہی, مگر گہرائی میں جائیں تو ایک ہی اصول, کبھی کوئی مسئلہ نظر آتا ہے کبھی کوئی مسئلہ. تو اس کا فرق اسی ایک مختصر سے جملے میں ہے کہ وہ واجب کہ جس میں واجب پہلے آتا ہے مقدمہ بعد میں, اس میں مقدمے کا حاصل کرنا بھی واجب ہے, اور وہ واجب کہ جس میں مقدمہ پہلے آ گیا واجب بعد میں آیا, اس میں مقدمہ حاصل کرنا واجب نہیں. مثلاً حج کب واجب کیا؟ خدا نے خود شرط لگا دی کہ اگر تمہارے پاس پیسے ہوں تو حج واجب. پیسے کی شرط پہلے لگی, حج بعد میں واجب ہوا. اس صورت میں پیسے جمع کرنا ضروری نہیں, یہ مقدمہ واجب نہیں رہا. یہ کسی انسان پر واجب نہیں ہے کہ وہ پیسے جوڑ جوڑ کے حج پر جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مقدمہ کا ذکر پہلے ہو گیا, اصل مسئلے کا ذکر بعد میں ہوا. جب مقدمہ پہلے بیان ہو اصل حکم بعد میں آئے, تو اس صورت میں مقدمہ کا حاصل کرنا ضروری نہیں. خود بخود آ جائے تو بعد والی چیز واجب ہو جائے گی, خود بخود نہ آئے تو اس صورت میں بعد والی چیز معاف. مگر نماز میں ایسا نہیں کہ اگر وضو پڑھ سکتے ہو تو نماز واجب, وہاں ایسا مسئلہ نہیں. نماز واجب, اب واجب ہے تو اس کے لیے وضو کرنا پڑے گا. واجب پہلے آیا, جو مقدمہ ہے وہ بعد میں بیان ہو رہا ہے. مگر ہاں, نماز کے لیے وقت آ جانا, یہ بالکل مال کی طرح کا مسئلہ کہ جب وقت آ جائے تو نماز واجب ہوتی. اب وقت آنا یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس میں مقدمہ پہلے آیا ہے, اصل حکم نماز بعد میں آ رہا, تو یہ واجب نہیں ہے کہ ہم وقت لے کے آئیں. فرض کیجئے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہو جاتی ہے اس زمانے میں چل کر کہ ہم سورج کو اپنی مرضی سے حرکت دے سکیں, تو یہ واجب نہیں ہوگا کہ فوراً ظہر کا وقت لے کے آ جاؤ. کیونکہ جب مقدمہ پہلے بیان ہو اور اصل حکم بعد میں آئے, تو
تو اس صورت میں مقدمہ حاصل کرنا ضروری نہیں. آ گیا تو آ گیا، نہیں آیا تو وہ بھی معاف اور بعد والا حکم بھی معاف. اور جب اصل حکم پہلے واجب ہو، مقدمہ بعد میں آئے، اس صورت میں مقدمے کو جا کر محنت کر کے مشقت کر کے حاصل کرنا واجب. تو اب حج کے اندر پیسہ ہو تو حج واجب ہے. پیسہ ہونے کی شرط پہلے بتائی، حج کا ذکر بعد میں ہوا، اس لیے پیسہ جمع کرنا واجب نہیں. ہو گیا پیسہ تو حج کر، نہیں ہوا تو جمع کرنا نہیں. لیکن سفر اختیار کرنا یہ وہ مقدمہ ہے جو واجب ہو جائے گا. یعنی جب ہم پر حج واجب ہو گیا، ہم ساحلی کریں تو یہ حرام. اب حج واجب ہونے کی وجہ سے جہاز کا ٹکٹ لینا یہ خود بخود واجب ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ یہ شرط نہیں کہ پہلے ٹکٹ لو تب حج واجب ہوگا. پیسے میں یہ شرط ہے کہ پہلے مال آ جائے پھر حج واجب ہوگا، لیکن ٹکٹ میں یہ شرط نہیں کہ پہلے ٹکٹ آ جائے پھر حج واجب ہوگا. یا وضو میں شرط نہیں ہے کہ پہلے وضو کا موقع ملے پھر نماز واجب ہو. وہاں الٹا مسئلہ ہے کہ نماز واجب ہے وضو کے پانی ہو نہ ہو، موقع ہو یا نہ ہو. حج واجب ہے چاہے ہم ٹکٹ لے چکے ہوں یا نہ لیا. تو اب پھر دیکھیے اصل مسئلے کو واضح کیا جائے کہ واجب کا مقدمہ بھی واجب، مگر اس وقت جب واجب پہلے آئے اور مقدمہ بعد میں. اور اگر مقدمہ پہلے ہو واجب بعد میں ہو تو اس صورت میں کوئی چیز بھی واجب نہیں رہتی. تو خیر اب اصل مسئلہ تو ہمارا تھا کہ پہلے ایک واجب حکم آ گئے، اس کے بعد خدا نے کچھ نہیں کہا، مگر اس واجب کام کے لیے جتنے ذریعے وہ سب اختیار کرنا خود بخود واجب ہو گئے. ایک آدمی فرض کیجئے یہ جو علم طب واجب ہو جاتا ہے وہ کیسے واجب ہوتا؟ وہ اسی مسئلے کی وجہ سے واجب ہوتا. کیوں لوگوں پر واجب ہے ڈاکٹر بننا؟ اس لیے کہ اصل مسئلہ ہے کہ انسانی جان کا بچانا واجب. اب اگر یہ معلوم ہے کہ بغیر علم طب حاصل کیے انسانی جان نہیں بچ سکتی، تو علم طب واجب ہو گیا واجب مقدمی، یعنی واجب ہے بطور مقدمہ، خود واجب نہیں. ایک واجب کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں ڈاکٹر ہوں. اور اگر فرض کیجئے کہ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں پر 100% یقین ہے کہ 50 سال تک کسی انسان کو کوئی بیماری نہیں ہوگی، 50 سال تک کسی کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی، اب وہاں پر ڈاکٹر بننا نہ واجب عینی ہے، نہ واجب دفاعی ہے، نہ مستحب، کچھ بھی نہیں. کیونکہ خود طبیب بننا یہ اسلام میں واجب نہیں تھا. یہ اس وقت واجب ہوا تھا کہ جب یہ مقدمہ بنا تھا اصل واجب سے، کہ انسانی جان کو بچانا واجب، اور وہ بغیر علم طب کے ممکن نہیں، اس لیے یہ واجب ہو گیا. یا ایک اور مثال دے دوں، شیخ بہائی کے زمانے میں مومن کے لیے جادو سیکھنا واجب تھا، تو شیخ بہائی کو جادو سیکھنا پڑا. اس اعتبار سے کہ اس وقت جادو کا زور تھا، مومن کو نقصان اور ضرر سے بچانا واجب ہے. اور اس زمانے میں جادو کا اتنا زور تھا کہ جادوگر اپنے جادو سے مسلمانوں کو، مومنوں کو، سب کو نقصان پہنچا رہے تھے. اب ان کا توڑ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ان جیسا علم کسی کے پاس ہو. واجب ہو گیا شیخ بہائی پر کہ وہ جادو سیکھے، مگر یہ واجب ہے مقدمی، یعنی مقدمے کی وجہ سے واجب ہے، خود واجب نہیں تھا. آج کے زمانے میں جادو کا وہ زور نہیں رہا، جادو سے وہ نقصان نہیں پہنچ رہا، اب جادو کا سیکھنا کسی کے لیے واجب نہیں ہے، بلکہ اب تو جادو کا سیکھنا حرام ہے. تو اسی اعتبار سے بہت سارے ایسے فقہ کے مسئلے ہیں جو خود بخود واجب ہے. نماز کا پڑھنا، نماز نہیں ہو سکتی بغیر وضو کے تو وضو واجب ہو گئے، اچھا وضو نہیں ہو سکتا بغیر پانی کے تو پانی کا لانا واجب ہو گئے. پانی آ گیا مگر سردی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو ممکن نہیں، تو پانی کا گرم کرنا واجب ہو گئے. اب یہ سب واجب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اگر کہ ان میں سے کسی کا تذکرہ شاید آپ کو روایت میں نہ ملے، یا بہت سے مسائل آپ کو فقہ کے مستحد کے رسالے عملیہ میں بھی نہ ملے، مگر یہ خود بخود واجب ہو گئے، فقط اس لیے کہ سب مقدمتاً واجب ہیں. اصل نماز واجب تھی، اس کی خاطر جتنی چیزیں لانا پڑی وہ سب واجب ہوتی چلی جائیں. یہی مسئلہ علم طب کا ہے، مومن کی جان بچانا واجب. اسی لیے اگر ایسا ماحول کہ جہاں کوئی مومن نہیں رہتا، میں وہ مثال دے دوں، ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں کوئی مسلمان نہیں، وہاں پہ علم طب سیکھنا واجب نہیں. غیر مسلمان کی جان بچانا واجب نہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا عیسائی ہو یا یہودی. اب وہاں پر ہم گئے، اگر وہاں کوئی طبیب نہ بھی ہو تو ہمارے لیے واجب نہیں ہے کہ ہم اس علم کو سیکھ، اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کی جان بچانا نہیں، اور علم طب صرف جان بچانے کے لیے واجب ہو رہا تھا. اچھا اب مسلمانوں کے ملک میں آئیے، ایسے علاقے میں ہم پہنچے کہ جہاں پہ کوئی طبیب نہیں تھی. اب علم طب سیکھنا واجب ہے مقدمے کی وجہ سے، علم طب نہیں سیکھا جا سکتا جب تک کسی انسان کے جسم کی چیر پھاڑ نہ کی جائے. اب جسم کا چیر پھاڑ کرنا واجب ہو گیا صرف اس لیے کہ اس کی وجہ سے علم طب سیکھا جا سکتا ہے. یہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا خود بخود واجب ہوتا چلا جا رہا. اسے کہتے ہیں واجب مقدمی. ایسا اصول یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے بغیر کوئی واجب حاصل نہ ہو سکے اس چیز کا حاصل کرنا بھی واجب ہے, چاہے شریعت الگ سے کوئی حکم دے یا نہ. یہ اصول ہے, بڑا اہم اصول ہے, بہت سارے مسئلے اس سے حل ہو جایا کرتے ہیں. اب اس کے بعد ایک مسئلہ اور جو آپ جو تو واقف ہیں اس مسئلے سے مگر اس کا نام اصول فقہ کے اعتبار سے اس کا نام, اور وہ ہے مسئلہ استصحاب کا مسئلہ. الف تین تے سواد اے الف, بہت لمبا تقریباً پانچ چھ الفاظ کا یہ لفظ ہے اور آخر میں بے الف تو الگ, پھر تین تے سواد بڑی ہے اور الف, یہ سب ملا کر اور آخر میں بے استصحاب. یہ اصطلاح مجتہدین اکثر اپنے فتووں میں بھی استعمال کرتے ہیں, اس لیے میں نے بہت ہی موٹے لفظ کا استعمال کر دیا استصحاب. استصحاب کے معنی کیا ہے؟ اب مجھے معلوم ہے کہ یہ مسئلہ آپ میں سے ہر ایک کو پتا ہے, اس کا نام نہیں پتا تھا, مسئلہ ہر ایک کو معلوم تھا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہلے کسی چیز پر یقین ہو اب اس کے بارے میں شک ہو رہا تو پرانے یقین کو کھینچ کے لاؤ اب کے شک تک. یعنی جس کو اس طرح بھی کہتے ہیں جو معصوم کا فرمان لا تنقص الیقین بالشک, کہ جب کبھی یقین آ جائے تو یقین ختم نہیں ہوگا شک کی وجہ سے. صبح ہمیں یقین تھا کہ ہم نے وضو کیا, اب شک ہو رہا ہے کہ وضو قائم ہے یا ٹوٹ گیا, شک کے عالم میں ہے تو پرانے یقین کو باقی رکھو. اس کا نام ہے استصحاب. استصحاب یعنی جس چیز کے بارے میں یقین جب بعد میں شک ہونے لگے تو شک پہ توجہ نہ دینا اور پرانے یقین کو باقی سمجھنا. پانی کے بارے میں صبح یقین تھا کہ پوری ٹنکی فل کر کے پانی کو پور دیا, اب شک ہو رہا کہ کیا پانی سر سے کم ہوا ٹنکی میں یا نہیں, سارا دن استعمال ہوا مگر شک کے عالم میں ہے تو پرانے یقین کو سمجھیں گے کہ اب تک پانی پور ہے. اس کا نام ہے استصحاب. صبح کے وقت آنکھ کھلی, پتا نہیں چل رہا کہ نماز کا وقت آیا یا نہیں آیا, یہ تو یقین تھا کہ رات جب ہوئی تھی اس وقت تک صبح کی نماز کا وقت نہیں آیا, شک ہو رہا ہے صبح ہو گئی یا نہیں ہو, یہی سمجھتے رہے کہ ابھی صبح نہیں ہوئی ابھی وقت نماز نہیں آیا جب تک یہ شک رہے, اس کا نام ہے استصحاب. یہ مسئلہ بہت بہت جگہ پیش آئے گا فقہ میں, اس لیے میں نے اس کی جو اصل اصطلاح ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دی, تشریح کی میں نہ ضرورت محسوس کر رہا ہوں نہ موقع ہے. اب آئیے ایک ایسا مسئلہ بیان کرنا جو میرے اپنے خیال میں اتنا ضروری نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے سمجھنا, مگر معلومات کے علاقے کے لیے یہ مسئلہ سن لیجیے. شریعت نے دنیا کی ہر چیز کے بارے میں کوئی نہ کوئی حکم بتایا ہے. اب یہی مسئلہ جو اس وقت میں حل کر رہا ہوں, گزشتہ جمعے حسینی تعاون کمیٹی کے درس میں اسی سے متعلقہ ایک مسئلہ آیا تھا مگر یہ اصطلاحات وہاں پہ استعمال نہیں ہو سکی تھی, اس لیے دس منٹ مسئلے کی تشریح میں گزر گئے تھے. مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے, خدا نے ہر چیز کے بارے میں, کائنات کے ہر عمل کے بارے میں کوئی حکم دیا, یا وہ واجب ہے یا وہ مستحب ہے یا وہ حرام ہے یا وہ مکروہ ہے یا وہ مباح, مگر جتنے بھی احکامات خدا نے دیے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ہماری کتاب. ایک کو کہتے ہیں حکم واقعی اور ایک کو کہتے ہیں حکم ظاہری. الفاظ اتنے زیادہ استعمال ہو رہے ہیں, ٹرمز اتنی زیادہ آ رہی کہ بعض اوقات میں بھی پریشان ہو جاتا ہوں ان کی ریل پیل سے, لیکن ان کو سمجھائے بغیر فقہ کی یہ تعلیم ہو ہی نہیں سکتی جس معیار کی تعلیم یہاں دینے کا ارادہ ہے. حکم واقعی اور حکم ظاہری. حکم واقعی وہ حکم ہے جس کے بارے میں قرآن اور حدیث سے مستحق ہو, ہر وہ حکم جو قرآن یا حدیث سے مستحق ہو کسی چیز کے بارے میں مل جائے, کسی بھی چیز کے بارے میں قرآن اور حدیث سے مستحق جو حکم ملے اس کا نام ہے حکم واقعی. اور جب وہ مستحق ثابت کرتا ہے اس حکم کو تو اس کی دلیل کو کہتے ہیں دلیل اجتہادی. نماز واجب, اقیم الصلاۃ کی آیت سے پتہ چلا کہ نماز واجب, تو نماز واجب ہے یہ ہے حکم واقعی. اور یہ جو ہم نے قرآن کی آیت پیش کی اس کی سپورٹ میں اس آیت کو ہم کہیں گے دلیل اجتہادی, اجتہاد کی دلیل. روزہ واجب, قرآن کی آیت موجود. حضر کرنا حرام, قرآن کی آیت موجود. نماز کے اندر ہر رکعت میں دو سجدے, قرآن کی آیت موجود, حدیث معصوم موجود. تو اب اس حکم کا نام جو قرآن یا حدیث سے مستحق حاصل ہو حکم واقعی ہے، اور اس دلیل کا نام دلیل اجتہادی، حکم واقعی اور دلیل اجتہادی۔ یہ تو ایک عام مسئلہ ہے، اس کے اندر تو زیادہ بحث کی ضرورت نہیں۔ اور ایک چیز ہوتی ہے حکم ظاہری۔ حکم ظاہری کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی چیز مستحق کے سامنے آ گئی۔ یہ فی واقعی مسئلہ شبہ موضوعیہ اور شبہ حکمیہ جیسا ہے، مگر یہ دوسرے انداز سے۔ وہاں پہ تو مسئلہ ہمارا آپ کا تھا مقلد کا، بات مستحق کے لیول پہ ہو رہی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مستحق کے سامنے دنیا کی کوئی چیز آئی، لیکن اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی حکم نہیں ملا اسے۔ جو مثلاً فقہ میں بہت کثرت سے مثال دی جاتی ہے، شرب ستن یعنی سگریٹ کا پینا بہت مشہور ہو گیا ہے لوگوں میں کہ سگریٹ پینا شاید حرام، مگر یہ تو ایک مستحکم ترین مثال ہے فقہ کی، جس پر علماء اس مسئلے کو واضح کرتے ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں کوئی عمل مستحق کے سامنے آیا، ہم نے آپ نے اس سے فتویٰ پوچھوایا، کیرم بورڈ کا کیا مسئلہ، ڈرافٹ کا کیا مسئلہ، خیر ہمارے لیے شبہ موضوعیہ کی گنجائش ہے، مگر بات ہو رہی ہے مستحق کے لیول سے، کہ کوئی ایسی چیز اس کے سامنے آئی جس کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، اب وہ کیا کرے گا؟ کوئی نہ کوئی تو اس مسئلے کا جواب اس کو دینا۔ اس کے لیے جس چیز کے لیے قرآن اور حدیث میں خاص تذکرہ نہ ہو، اس کے لیے کوئی نہ کوئی اصول ہوگا، آپ کے کام کوئی نہ کوئی اصول ہوگا، یا یہ اصول ہوگا کہ اس مسئلے میں احتیاط کی جائے، یا یہ اصول ہوگا کہ اس مسئلے میں براعت ہے یعنی آزادی ہے آپ اس کام کو کر سکتے ہیں، یا یہ ہوگا کہ اس مسئلے میں شک پہ توجہ نہ دیں۔ تو ایسے وقت میں مستحق جو آپ کو حکم دے گا، اس حکم کا نام ہے حکم ظاہری۔ مطلب سگریٹ پینا کیسا، کسی حدیث میں سگریٹ کا تذکرہ نہیں، نہ قرآن کی آیت میں سگریٹ کا تذکرہ ہے، نہ حدیث معصوم میں سگریٹ کا نام۔ اب مستحق کیا کرے؟ مستحق دیکھتا ہے کہ اس موقع پر یہ مسئلہ وہ ہے کہ جو کہ اس میں شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا، یہ آزادی کا مقام، براعت کا مقام، حلال چیز جس کے بارے میں حکم نہ ہو۔ اب یہ سب امام کے اصول، کلو شیئن لکا حلال حتی تعلم بعینہ انہ حرام، ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے جب تک کہ خاص طور پر پتہ نہ چل جائے کہ خدا نے اسے حرام قرار دیا۔ اب مستحق آپ کو فتویٰ دے گا کہ سگریٹ پینا حلال، مگر یہ حکم کہلائے گا حکم ظاہر۔ ہم اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بتاؤ کہاں پہ لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر کہ سگریٹ جائز، یہاں پہ یہ سوال ہی غلط، یہ حکم واقعی نہیں بتا رہا ہے، حکم ظاہری بتا رہا۔ اعتراض ہوتا ہے اب تک کہ تم ماتم کرتے ہو، بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن و حدیث، یہ اعتراض ہی اعتراض کرنے والے کی جہالت کی نشانی، یہ حکم واقعی نہیں ہے حکم ظاہری۔ تو جب ماتم کے سلسلے میں روایات میں کوئی پابندی نہیں، تو چاہے نام لے کر اس کو حلال نہ کیا گیا ہو، مگر یہ خود بخود حلال، اس کا نام ہوتا ہے حکم ظاہر۔ اور اس کی دلیل کو کہتے ہیں اصل عملی۔ اصل عملی، اصل تو آپ نے پڑھا، اصل برات میں نے بتایا تھا، اصل معنی قانون، عملی معنی عمل کے وقت، عمل کے وقت قانون کیا ہے، بس یہ دیکھا جاتا ہے۔ خود خدا نے سگریٹ کے بارے میں کیا حکم دیا ہم کو نہیں پتا، لیکن عمل کے وقت ہمارے پاس کیا قانون ہے کہ سگریٹ جائے۔ حکم ظاہری، یہ حکم ظاہری، مستحق بھی نہیں کہے گا کہ قرآن میں یہ آیا یا حدیث کے اندر یہ چیز آئی۔ تو ہر وہ مسئلہ، ہر وہ چیز جس کے بارے میں مستحق کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی حکم نہ ملے اور وہ کسی قانون کی مدد سے اس مسئلے کو حل کرے، اس حکم کا نام ہے حکم ظاہری۔ جیسے حسینی تعلق کمیٹی میں جو گزشتہ جمعے کو مسئلہ آیا، وہ یہی تھا کہ اگر دو عادل آدمی آ کر کہیں کہ اس پانی پاک، دو عادل آدمی آ کر کہیں کہ اس پانی نجس، دونوں اگر اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، یعنی دونوں حکم واقعی بتا رہے ہیں، تو دونوں کی بات ختم۔ لیکن اگر ایک حکم واقعی بتا رہا ہے، ایک حکم ظاہری بتا رہا، ایک اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا کہ پانی نجس، اور ایک اس وجہ سے کہہ رہا کہ ہر پانی دنیا کا پاک ہے اس قانون کی وجہ سے کہہ رہا، تو اس کی بات ختم ہو جائے گی، اس کی بات مانی جائے گی کہ جو اپنے یقین کی روشنی میں کہہ رہا۔ تو اب مسئلہ کیا ہوا، حکم ظاہر وہ حکم ہے کہ جو قرآن اور حدیث میں موجود نہیں، مگر وہ چیز ایسی تھی کہ جس کے بارے نہ قرآن میں کوئی مسئلہ ہے نہ حدیث میں کوئی مسئلہ، تو مستحق نے کسی قانون کو استعمال کر کے اس کا حکم بتا دیا، وہ ہو گئی اصل عمل۔ جیسے میں نے اس کی دوسری مثالیں بھی دی کہ جب جان کے بارے میں آ جائے بات کہ فلاں مومن کو قتل کرنا، فلاں انسان کو قتل کرنا جائز ہے یا نہیں، اب حدیث میں اس کا تذکرہ موجود نہیں کہ ایسے آدمی کو کیا دیا جائے گا، ایسے آدمی کے سلسلے میں کیا حکم دیا جائے گا۔ مطلب میں بطور مثال دے رہا ہوں، یہ تو چیز ویسے حدیث میں ہے، مگر بطور مثال کہ یہ ہے کہ جو کسی کو قتل کرے تو قاتل کو تو قتل کیا جائے گا، لیکن جو کسی قتل کا حکم دے تو حکم دینے والے کا کیا مسئلہ؟ جس نے جا کے قتل کیا وہ تو بہرحال قاتل ہے، وہ تو بدلے میں مارا جائے گا. مگر ایک آدمی نے آرڈر ایشو کیا کہ جاؤ اور جا کر فلاں کو قتل کرو، تو اب جس نے حکم دیا ہے اس کا مسئلہ کیا؟ اب یہ چیز حدیث میں نہیں کہ حکم دینے والے کے بارے میں کیا مسئلہ. جس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے اس کا مسئلہ تو حدیث میں ہے کہ اس کو مار دے، لیکن جس نے اپنے ہاتھ سے کسی مومن کو نقصان نہیں پہنچایا فقط اس کی زبان سے ایک حکم نکلا تھا. بطور مثال ہمارے پاکستان میں جو واقعہ پیش آیا، انگریزی قانون کے اعتبار سے تو وہ شخص بھی واجب القتل ہے کہ جس نے کسی کو حکم دیا، مگر شریعت کا قانون کیا کہتا کہ ایک صدر یا وزیر اعظم جس نے خود کسی کو قتل نہیں کیا فقط حکم دیا، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اب حدیث میں یہ موجود نہیں. اب مجتہد یہاں کیا کہے گا؟ حکم واقعی نہیں بتا سکتا کہ قتل کا حکم دینے والے کی سزا کیا ہے. وہ کہے گا حکم واقعی نہیں ہے، حکم ظاہری. حکم ظاہری کیا ہے؟ کسی قانون کو لیا جائے گا، کیونکہ جان کا مسئلہ. یہ شخص جس نے قتل کیا، اب اس کو اگر ہم بدلے میں قتل کر دیں تو اس کی جان ضائع ہو رہی، اور ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ واجب القتل ہے یا نہیں. یہاں پر کہے گا احتیاط کرو، اس کو قتل نہ کرو، سزا دے دو، قید میں ڈال دو، ہمارے قید کرو. لیکن کیونکہ جان کے اندر احتیاط واجب ہے، وہ کہے گا کہ اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا. جس نے اپنے ہاتھ سے مارا وہ واجب القتل، جس نے زبان سے آرڈر دیا وہ واجب القتل نہیں، مگر جس نے ہاتھ سے مارا وہ واجب القتل ہے، یہ حکم واقعی کیونکہ حدیث میں لکھا. اور جس نے حکم دیا زبان اس کو قتل مت کرو، لیکن یہ حکم ظاہری. اس لیے ایک قانون کی مدد سے ہم یہ مسئلہ بتا رہے ہیں، حدیث میں اس کی ڈیٹیل موجود نہیں تھی. تو مجتہد کے احکامات کے بارے میں یہ یاد رکھیے کہ حکم کے دو قسمیں ہیں، ایک حکم واقعی اور ایک حکم ظاہری. حکم ظاہری ایک ایسا حکم ہے کہ جس کے اندر مجتہد کے فتوے کے آگے ہم بھی اپنی رائے چلا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اصل میں جا کے وہی شبہ موضوعیہ بن جاتا. اب یہ دو چیزیں آپ نے سمجھ لی. اب آخر کی ایک دو باتیں اور، پھر ہم طہارت سے اپنی گفتگو شروع کریں گے. ایک آخر میں ایک مسئلہ اور حل کر دیا جائے، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کی گفتگو میں یہ گزرا کہ قیاس ہماری فقہ میں حرام ہے. قیاس کا مطلب کیا بتایا گیا تھا؟ کہ ایک چیز خدا نے حرام کی، اب ہم یہ دیکھ کر کہ ایسی ہی ایک دوسری چیز بھی ہمارے پاس ہے، چلو اس کو بھی حرام سمجھو، یہ حکم لگائیں، یہ ہماری فقہ میں غلط. جیسے میں نے مثال دی کہ خدا نے کہا کہ سونے کے سکے پہ زکات دو، ہم نے کہا کہ نوٹ بھی تو سکے جیسا ہوتا ہے، جب اس پر زکات ہے تو اس پر بھی زکات واجب. یہ قیاس ہے جو ہمارے یہاں حرام. لیکن دو قیاس ایسے ہیں جو ہماری فقہ میں جائز، یعنی اس طرح سے عقلی تکا لگا کر شریعت کا مسئلہ اخذ کرنا، دو ایسے مقام ہیں کہ جہاں پہ یہ جائز. اچھا اب ان کے نام بڑے مشکل، شاید آپ لکھ بھی نہ سکیں اتنے مشکل نام. ایک کا نام ہے منصوص العلت، اتنا مشکل نام ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے اس کو لکھنا. میم نون سواد واو، یہ احساس پھر سواد، منصوص العلت، منصوص علت. یہ میں ایک خاص مسئلہ سے مسئلہ بتا رہا ہوں، اس کے بعد آخری مسئلے میں اصول فقہ سمجھ کے آپ کے ہاتھوں میں آ رہی. منصوص العلت، منصوص کہتے ہیں واضح حدیث، نہ قرآن کی آیت یا واضح حدیث، اس کو کہتے ہیں منصوص. علت کے معنی ریزن، کاز، سبب. منصوص العلت یعنی ایسا قیاس جس کا سبب اور جس کی علت قرآن کی آیت یا واضح حدیث میں موجود ہو، جس کا نام ہے قیاس منصوص العلت. مثلا میں نے مثال دی تو شراب کے بارے میں معصوم نے کہا کہ شراب حرام ہے کیونکہ اس میں نشہ ہوتا ہے، نشے کی وجہ سے شراب حرام. اب خود امام وجہ بتا رہے ہیں کہ اس کو کیوں حرام کیا گیا. چنانچہ یہ وجہ جہاں جہاں پائی جائے سب چیزیں حرام. کوئی ہم سے کہے کہ آپ نے ہیروئن کو کیسے حرام قرار دیا جبکہ اس کا کسی حدیث میں ذکر نہیں. جب حدیث میں ذکر نہیں ہے تو وہ شبہ موضوعیہ بنے گا، حکم ظاہری. اس میں اصل قانون چلے گا کہ کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے حلال، پھر یہ کیوں حرام ہوئی، پھر کس لیے حرام ہو گئی. اس سے اس شبہ موضوعیہ کے مقام سے بچنے کے لیے اس کو بتایا گیا کہ یہ اس لیے حرام ہوئی کہ امام نے ہیروئن کا یا شرط کا نام نہیں لیا، مگر شراب کو امام نے یہ طے کے حرام قرار دیا کہ اس میں نشہ. جب علت اور وجہ خود امام بتا رہے ہیں تو جہاں جہاں یہ وجہ پائی جائے وہ سب چیزیں حرام. اگر امام خالی کہتے کہ شراب حرام ہے تو پھر ہمیں یہ اختیار نہیں تھا کہ ہم ایسی ہی دوسری چیز کو حرام کر دیں. جیسے امام نے کہا کہ شطرنج حرام ہے اور کچھ نہیں بتایا کہ کیوں حرام. اب شطرنج جیسے دوسرے کھیل حلال ہوں گے کیونکہ ان کا نام روایت میں نہیں آیا. لیکن اگر امام وجہ بتا دے کہ شطرنج اس لیے حرام ہے کہ اس میں 64 کانوں کا بورڈ استعمال ہوتا تو پھر ہر وہ کھیل حرام ہو جاتا جس میں اس قسم کا بورڈ استعمال ہو رہا تھا. تو قیاس منصوص العلت ہماری فقہ میں جائز ہے کہ جب امام کسی چیز کے حرام ہونے کی وجہ بتائیں تو جہاں جہاں وہ چیز وہ وجہ پائی جائے وہ ساری چیزیں حرام ہوں. اور دوسرا قیاس جو ہماری فقہ میں جائز ہے وہ ہے قیاس اولویت الف واؤ لام واؤ یہ سے الف واؤ لام واؤ یہ سے اولویت پڑھنے میں ذرا دوسرا انداز ہے لیکن او پھر لام واؤ لاؤ اور یہ سے اولویت یہ بھی ہمارے ہاں جائز ہے. یہ کیا قیاس ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں اگر ایک چھوٹی چیز کو حرام قرار دیا گیا تو جو اس سے بڑی چیز شریعت ہی کے نزدیک ہے وہ خود بخود حرام ہو جائے گی. مثلا پورے قرآن میں دیکھ ڈالی یہ کہیں پر نہیں ہے کہ والدین کو مارنا یا پیٹنا حرام کہیں نہیں. لیکن لا تقل لہما اف یہ حکم قرآن نے دیا کہ والدین سے اف بھی نہ کہنا. اب اف کہنا تو بہت چھوٹی چیز ہے پٹائی کے مقابلے. تو جب چھوٹی چیز اسلام نے حرام کی کہ والدین کو اذیت نہ پہنچے اف بھی نہ کہو تو مارنا اور پیٹنا اس میں تو بغیر جہاں کئی گنا زیادہ اذیت ہے وہ خود بخود حرام ہو جائے گی. خود بخود وہ چیز حرام ہو جائے گی. مثلا اگر ایک نماز کا قضا کرنا اسلام میں حرام قرار دیا جائے تو 50 نمازوں کا قضا کرنا تو ضرور حرام ہوگا. یا مثلا اگر گھر میں بیٹھ کر تاش کھیلنا حرام ہے تو خانہ کعبہ میں بیٹھ کے تاش کھیلنا تو اور زیادہ حرام ہوگا چاہے روایت میں اس کا ذکر ہو یا نہ ہو. قیاس سے اولویت اولا کہتے ہیں عربی میں وہ چیز جو دوسرے سے زیادہ بڑی بہتر. تو جب چھوٹی چیز شریعت میں حرام ہو تو بڑی چیز خود بخود حرام ہو جاتی. ان دو کے علاوہ باقی جو قیاس ہے جس کا نام لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں مگر فقہ میں اس کو کہتے ہیں قیاس مستنبطہ جس کے اندر ہم خود اپنی عقل لگائیں کہ فلاں چیز کیوں حرام. ہم عقل لگائیں کہ سونے کا سکہ اس لیے حرام ہے کہ اس سے لین دین ہوتا. یہ تم نے کہاں سے نکالا؟ خود اخذ کیا. ایسے اپنی اخذ کی ہوئی چیز کو مستنبط کہا جاتا ہے عربی قیاس مستنبطہ. جس میں خود ہی تم نتیجہ نکالو اور خود ہی اس نتیجے کو دوسری جگہ لے جا کے ٹھونس دو یہ اسلام میں بالکل حرام ہے اس کی گنجائش نہیں. اب آئیے میں ایک آخری مسئلہ حل کر کے آج سے فقہ کو شروع کر دوں. اصول فقہ کے کچھ موٹے موٹے اصول آپ کے ہاتھ میں آ گئے. حکم واقعی، حکم ظاہری، شبہ موضوعیہ، شبہ حکمیہ، واجبات کی قسمیں، حرج کا مسئلہ، بہت ساری مسئلے آپ کے سامنے آ گئے. اب ان مسئلوں کو سننے کے بعد بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسان کے لیے فقہ کو سمجھنا بھی آسان ہے اور دوسرے کو سمجھانا بھی بہت آسان. مجتہد بھی انہی اصولوں کو استعمال کرتا تو مجتہد کا کام اتنا مشکل نہیں رہ جاتا بظاہر ہمارے لیے. مگر تھوڑی سی آپ کو گفتگو اصول فقہ کے بارے میں دوسرے زاویے سے دوسرے اینگل سے سننا ہو. کیونکہ جتنے اصول ہیں چاہے شبہ موضوعیہ ہو، شبہ حکمیہ ہو، حرج کا مسئلہ ہو، قیاس کا مسئلہ ہو، حکم واقعی اور ظاہری کا مسئلہ ہو، واجب کے مقدمے کا مسئلہ ہو، یہ جتنے بھی مسئلے آپ نے سن ان سب اصولوں کے ساتھ ایک شرط لگی ہوگی کہ یہ سب اصول اس وقت کام آئیں گے جب پہلے سے کوئی نص موجود نہ ہو. نص جو ابھی آپ نے سنا نون سواد نص، یعنی قرآن کی آیت یا واضح حدیث، جب وہ نہ پائی جائے تب ان اصولوں کے استعمال کرنے کا موقع پیدا ہوتا ہے. اسی لیے ہر اصول اپنی جگہ صحیح، لیکن اگر اصول اپنی جگہ ہو اور کسی حدیث میں آ جائے کہ فلاں مقام پہ یہ اصول نہیں چلے گا تو ہم اس حدیث کو لیں گے، اس جگہ اس مسئلے میں اس اصول کو توڑ دیں گے. مثلا بطور مثال کہ فرض کیجیے، صرف ایک فرضی بات ہو رہی ہے کہ جمعے کی نماز واجب ہے یا واجب نہیں. صبح موضوعیہ گنجائش ہے یہاں پہ یہ کہنے کی کہ جمعہ واجب نہیں. لیکن اگر حدیث میں آ گئے کہ جمعے کی نماز میں کسی کو شک ہو تو اسے نماز پڑھنا چاہیے، اب یہ حدیث ٹکرا رہی ہے ہمارے قانون صبح موضوعیہ سے. یا اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ جس میں یہ کہا جائے حرج کی وجہ سے احکامات معاف ہو جاتے ہیں. جیسے ایک مجتہدین کا گروہ جو یہ کہتا ہے کہ جو آدمی مر رہا ہو اس کے لیے بھی شراب کا استعمال جائز نہیں. جبکہ یہ بات بتائی گئی تھی کہ مرنے والے آدمی کے لیے شراب کا استعمال جائز. مثلا حرج آ جاتا ہے وہاں عنوان ثانوی. مگر بعض مجتہدین کہتے ہیں کہ نہیں, سور کے گوشت کا استعمال جائز ہے مرنے والے آدمی کے لیے, پیشاب کا استعمال جائز ہے مرنے والے آدمی کے لیے, شراب کا استعمال جائز نہیں. کیونکہ اس قسم کی ایک حدیث ہے ہمارے یہاں جس کے بارے میں اختلاف ہے کہ صحیح ہے یا غلط, مگر جو اس کو صحیح مانتے ہیں کہ شراب مرتے ہوئے آدمی کے لیے بھی جائز نہیں. اب مسئلہ موجود ہے حرج کا کہ جب ناقابل برداشت تکلیف ہو رہی ہو تو ہر حرام حلال ہو جاتا ہے, ٹھیک. لیکن شراب کے بارے میں حدیث آ گئی کہ مرنے والے آدمی کے لیے بھی شراب جائز نہیں, تو قانون کو یہاں ہم توڑ دیں, کہیں گے یہ قانون یہاں پر نہیں چلے گا کیونکہ حدیث موجود ہے, جس کو آپ فقہ کی زبان میں کہیں گے کیونکہ نص موجود, نص کے مقابلے میں کوئی قانون نہیں چلتا. تو بس یہی چیز آپ کے سامنے پیش کرنا تھی کہ جب قوانین آپ کے علم میں آ جائے تو اس سے ہر مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا. ایک مجتہد میں ہم نے یہی فرق کہ مجتہد کے پاس یہ سارے قوانین, اس کے بعد اسے ساری حدیثوں کو پڑھنا پڑتا ہے جتنی ہمارے پاس حدیثیں ہیں, اور پورے قرآن کو پڑھنا پڑتا ہے تاکہ سارے قرآن کو پڑھنے کے بعد یہ پتہ چل جائے کہ کون کون سی آیتیں ایسی ہیں جو کسی قانون کو توڑتی ہیں. ان کو نوٹ کر لے, فتوا دے گا تو یہی دے گا کہ حرج کے مقام پر حرام حلال ہو جاتا, مگر آگے دو لائنوں کے بعد فتوا لکھے گا کہ اگر شراب کا پینے سے حرج ہو رہا ہو تب بھی شراب کا پینا غلط, اس لیے کہ ایک نس آ گئی ہے یہاں پر. تو فقط قانون پڑھنے سے کام نہیں چلتا, بلکہ قانون پہلے قانون سیکھے جاتے ہیں, اس کے بعد پورا قرآن اور پوری حدیثیں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنی آیتیں اور کتنی حدیثیں ایسی جو ان قوانین سے ٹکرا رہی, ان کو الگ سے نوٹ کر لیا جاتا ہے. ان دو کو اگر آج انسان سامنے رکھے تو فیصلہ پھر ہر مسئلے میں فیصلہ بہت آسان ہے کہ یہاں کیا فتویٰ دیا جائے. جب کوئی مسئلہ پیش آئے پہلے دیکھ لیں کہ قرآن کی آیتوں اور احادیث کے اندر اس سلسلے میں کیا حکم, وہاں نہ ملے حکم اس کے بعد پھر ہم ان اصول کو اور ان قوانین کو استعمال کریں گے. ضمنی طور پر یہ بات بھی بتا دی جائے کہ یہ جو کچھ آپ نے قوانین سنے, یہ سارے قوانین کسی مجتہد اپنے دل سے گڑھ کے یا بنا کے پیش نہیں کیے, بلکہ اجتہاد نام ہی اس بات کا مجتہد کو کرنا ہی یہ ہوتا, ورنہ جہاں تک قرآن اور حدیث کا تعلق اس کی تعلیم تو انتہائی آسان ہے. قرآن کے اندر 650 ایسی آیتیں ہیں جن کا تعلق کے پاس ہے ایک انسان, اور وہ ساری آیتیں الگ کتابوں میں موجود, یہ بھی نہیں کہ پورا قرآن پڑھو, بلکہ علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھیں. آیات الاحکام اس موضوع کا نام, یعنی احکام شریعت کی آیتیں قرآن سے 650 آیتیں نکال کے کتاب میں جمع کر دیں. ان آیتوں کو اچھے طریقے سے یاد کر لے آدمی تو شریعت کی حد تک تو قرآن جتنا چاہیے وہ اس کو حاصل ہو گئے. اس کے بعد احادیث کا مسئلہ ہے. علماء عالم کو ابتدائی زمانے میں زحمتیں تھیں, لیکن اب معاملہ آسان ہو گیا کہ امام کی جتنی حدیثیں جن جن کتابوں میں ہیں مجتہدین نے یا علماء نے یا محدثین نے محنت کر کے ٹاپک وائز ان کو جمع کر دیا. مثلا پہلے تو یہ زحمت ہوتی کہ وضو کے بارے میں کتنی حدیثیں, تو 50 کتابیں ہیں حدیث کی, اصول کافی بھی ہے, ملا یا ضرور الفقی بھی ہے, تہذیب بھی ہے, استفسار بھی ہے, مدینۃ العلم بھی ہے, 50 کتابیں. کیا مصیبت ہوتی تھی کہ ہر کتاب کا وہ صفحہ کھولو جس پہ وضو کی حدیثیں, یہ پہلی کتاب کی حدیثیں پڑھو, پھر دوسری کی, پھر تیسری کی, پھر چوتھی کی, پھر پانچویں, اتنی ساری حدیثیں پڑھو بعض اوقات آدمی بھول بھی جاتا کہ پہلی کتاب میں کیا پڑھا تھا اور آخری کتاب میں کیا پڑھا. لیکن اب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا, محدثین نے یہ کام کیا کہ حدیث کی جتنی مستند کتابیں سب کو توڑ توڑ کر ایک جگہ جمع کر دیا. مثلا کافی کے اندر پانی کی قسمیں جتنی حدیثیں ہیں وہ سب لکھ دی ایک لائن. اس کے بعد دوسری کتاب اٹھائی ملا یا روح الفقی, اس کی جتنی حدیثیں پانی کے بارے میں ہیں وہ ان حدیثوں کے نیچے لکھی. اس کے بعد تہذیب اٹھائی, اس کی ساری حدیثیں اس کے نیچے لکھی. استفسار اٹھائی, اس کی ساری حدیثیں لکھ دی. پھر کوئی پانچویں کتاب اٹھائی, اس کی ساری حدیثیں لکھ دی. جب پانی کی ساری حدیثیں ختم ہو گئی اب برف پڑتا, اس کے بعد فضل وضو کی حدیثیں شروع ہوئی, اصول کافی سے وہ حدیثیں نکالی اور دوسری کتاب سے, تو ہر ٹاپک کی حدیثیں ایک جگہ جمع ہو گئی. اور اس میں بھی ایسا نہیں کہ وضو کی ساری حدیثیں لکھی, نہیں, وضو کے اندر نیت واجب, یہ مسئلہ اوپر لکھا, اس کی پہلے حدیثیں جمع کی چاروں کتابوں. تو آپ مجتہد کا کام کس اعتبار سے تو آدھے سے بھی کم رہ گیا. ایسی کتاب میں ایک ہے وسائل الشیعہ, اس نے یہ کیا ہے کہ چاروں جو بڑی کتابیں ہماری ہیں فقہ شیعہ کا دار و مدار چار بڑی کتابوں پر ہے، جو محمدین ثلاثہ کی ہیں، یعنی ان کے لکھنے والوں کے نام محمد، سب کے نام محمد، وہ چار کتابیں، ان کی ساری حدیثیں ایک جگہ لا کے جمع کر دی. اس کے علاوہ جو کچھ اور مستند کتابیں تھیں ان کی حدیثیں بھی لا کے ایک جگہ پہ جمع کر دی گئیں. اب نتیجہ یہ ہے کہ 20 جلدوں میں وسائل شیعہ موجود. اگر وضو کے بارے میں فتویٰ دینا جلد نمبر 4 یا 5 نکالی، ساری وضو کی حدیثیں اس میں. ایک وہ کتاب رکھ لی جس میں قرآن کی آیتیں، اس میں کھولا کہ وضو کے بارے میں قرآن کی آیتیں کیا کہہ رہی، دو یا تین آیتیں حدیثیں کیا کہہ رہی، دونوں کو ملایا، مسئلہ بہت زیادہ آسان ہو گیا. تو یہ تو کوئی مشکل کام نہیں رہا آج کے زمانے. اس میں ایک واحد پریشانی ہو جاتی تھی راویوں کے حالات کے بارے میں. ہمارے علماء نے کام کیا، دور آخر میں سب سے بڑا کام آقا خوئی کا معجم الرجال کے نام سے 34,000 صفوں، جس میں جتنے بھی شیعہ راوی جن کی کوئی حدیث بھی ہماری کتاب میں آئی سب کی چھان بین کر کے لکھ دیا، صحیح کون ہے، غلط کون ہے، اپنا نظریہ نہیں دیا. اپنا نظریہ دے تو بات پھر وہی پریشانی کی ہو جائے. اپنا نظریہ آخر میں دیا. پہلے تو آج تک علماء نے جتنے نظریے دیے تھے ان راویوں کے بارے میں ایک ایک کر کے سب کو نقل کیا. علامہ ہلی اس راوی کو یہ کہتے ہیں اور شیخ طوسی یہ کہتے ہیں اور فلاں علی یہ کہتے ہیں، اور آخر میں اپنا نظریہ کہ ان میں سے میں فلاں کو نظریے کو صحیح سمجھتا ہوں. لیکن اگر کوئی خلی صاحب کی یہ بات نہ بھی مانے تو ریفرنس سارا ایک جگہ مل جائے گا. تو اب یہ تین کتابیں ہم اٹھا کے لے آئیں، قرآن کی آیتوں والی ایک مختصر سی کتاب 100 صفحے، وسائل شیعہ کی 20 جلدیں، 24 جلدیں رجال کی کتاب. علم رجال تو علم کا نام ہے جس میں راویوں کے حالات سے بحث کی جاتی. ایک یہ ذخیرہ جمع کر لیں، ہر روایت اور ہر حکم شرعی ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا. مگر اصل کام مجتہد کا یہ نہیں، اصل کام مجتہد کا ہے جو قوانین آپ نے سنے، شبہ موضوعیہ، شبہ حکمیہ، اصل برات، قیاس حرام کب حلال کب، کہاں پہ احتیاط واجب ہے، کہاں پہ احتیاط کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں، قاعدہ استغاث، قاعدہ برات، واجب نفسی، مقدمہ واجب، یہ ساری چیزیں مجتہد کو ثابت کرنا پڑتی ہیں کسی حدیث کی مدد. کہ یہ قانون جو میں نے بنایا ہے کہ شبہ موضوعیہ میں ہر انسان آزاد، یہ کیسے میں نے کہہ دی؟ کسی کو اختیار نہیں سوائے خدا کی یہ کہنے کا کہ فلاں مسئلے میں تم آزاد ہو. کون سی ایسی دلیل ہے میرے پاس؟ تو زیادہ اجتہاد اسی چیز پر ہوتا. اسی علم کا نام ہے علم اصول فقہ. قوانین آپ نے پڑھ لی، آپ کے لیے تو 2 یا 3 ہفتوں کی محنت تھی، مگر اسی میں 20 سال مجتہد کے نکلتے ہیں. یہ صلاحیت جب پیدا ہو جائے قوانین کو بنانے اور اپنے بنائے ہوئے قانون کو ثابت کرنے، اس کے بعد پھر وہ مجتہد ہوتا، اور اس کے بعد پھر اس کے لیے ہر فتویٰ دینا ایک سیکنڈ کا کام ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کا بنا بنایا قانون ہے. اسی لیے علم اصول فقہ جو چیزیں پڑھائی جاتی ان میں پہلی شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ آپ کو پڑھنا نہیں، پڑھتے جائیے اور اعتراض کرتے جائیے. جاہلوں والا اعتراض نہیں، علمی اعتراض. اس کتاب کے لکھنے والے نے کتابیں تو ہوں گی، اس میں لکھا ہے شبہ موضوعیہ صحیح ہے، یہ میری 5 دلیلیں، مگر پڑھنے والے کو پڑھایا جاتا ہے کہ سب پہ اعتراض کرو، دیکھو کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا. اس سے ایک انسان مجتہد بنا کرتا اور اس میں صلاحیت پیدا ہوتی. اب میں علم اصول فقہ سے آپ کو ذرا روشناس کرانے کے لیے 2-3 وہ مثالیں دے دوں جو میرے کورس سے باہر ہیں مگر علم اصول فقہ سے متعلق. یہ لکھنے کی یا اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو معلومات کی چیز. مطلب سب سے پہلے تو یہ بحث ہوتی ہے علم اصول فقہ کہ یہ جو عبادتوں کے نام ہیں یہ نام شریعت میں رکھے ہیں یا عرب میں پہلے سے چلے آ رہے ہیں. اس سے بہت بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. مطلب صلاح عربی میں نماز کو کہتے ہیں، مگر اصل میں تو صلاح کے معنی دعا. اب صلاح کے معنی دعا، پھر صلاح کے معنی نماز کس نے بنایا؟ عربوں نے بنایا یا رسول نے بنایا؟ یہ ایک مسئلہ ہے، بظاہر آپ محسوس کریں گے اس کا فائدہ کیا، مگر اسی سے اتنے مسئلے حل ہوتے ہیں فقہ کے آگے چل. ایک مثال جو میں نے پہلے دی، امر، یعنی جب روایت میں آ جائے بلا کام کرو، اب مجتہد کو یہ ثابت کرنا ہوتا اس سے مراد کیا، واجب ہے یا سنت. سید مرتضیٰ کہتے ہیں کہ ہر کرو سے مراد واجب. چنانچہ بہت ساری ایسی حدیثیں جو آج کے عالم کے نزدیک سنت چیزوں کی ہیں سید مرتضیٰ کے فتوے میں سب واجب تھیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں لفظ کرو آ گیا بس اب اس کے اوپر عمل کرنا ہی کرنا. یا مثلا آگے چل کر یہ مسئلہ آتا کہ جب امام کسی حکم کو کسی شرط کے ساتھ لگائیں تو جب وہ شرط نہ ہو تب بھی وہ حکم رہے گا یا نہیں رہے گا. مثلا مسئلہ کہ وہ اونٹ جو میدانوں میں جا کے خوراک کھاتا ہے اس پر زکات واجب. امام نے شرط لگائی جو میدان میں جا کے جنگل کی گھاس کھاتا. اب اگر وہ کوئی اونٹ جنگل کی گھاس نہ کھاتا ہو، مالک اس کا چارہ خرید کر اسے کھلا، اس پر بھی زکات ہے یا نہیں؟ یہ ایک مسئلہ تھا کہ جب امام نے ایک چیز بتائی واجب شرط لگا تو جب شرط نہ ہو تو اسے واجب سمجھا جائے گا یا نہیں سمجھا جائے گا؟ یا عام اور خاص کا مسئلہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، مطلق و مقید کا مسئلہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. عام کا مسئلہ کیا ہے کہ شریعت عام کہتے ہیں ایسے لفظ کو استعمال کرنا جس میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. مثلا روایت میں آ گیا عالم کا احترام کر، اب عالم تو سینکڑوں عالم، یہ ہے عام. پھر دوسری روایت آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے باقی کا احترام نہ کرنا، جسے کہتے ہیں خاص. اب ایک حدیث امام کی ہمارے سامنے آئے ہم کبھی اس پر عمل نہیں کریں گے، ڈھونڈیں گے کہ اس کے اندر کوئی خاص ہے یا نہیں، کوئی دوسری حدیث ہے یا نہیں جو اس کے دائرے کو کم کر رہی. جب تک کہ دوسری حدیث نہ ملے ہم پہلی حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے. جیسے ہمارے یہاں معاشرے میں دیکھیں ایک حدیث مل گئی لوگ اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، جھوٹ بولنا حرام، یہ عام حکم مطلق حکم. مگر اس کی قید موجود ہے کہ تین مقام پر جھوٹ جائے تو مستحق کا مسئلہ صرف یہی ہوتا. یہ سب اس کو سیکھنا پڑتا کہ جب ایک حدیث مل جائے بڑی واضح حدیث، بالکل صحیح حدیث، بالکل مستند حدیث، تب بھی عمل نہیں کر سکتے. جب تک ایک دوسری حدیثیں ڈھونڈ کے یہ نہ دیکھ لو کہ کسی اور حدیث نے آ کر اس کے حکم کو چھوٹا تو نہیں کر دیا. پہلا حکم تھا ہر عالم کا احترام کر، پھر روایت آئی فاسق کا احترام نہ کرنا، تو وہ عالم کے جو فاسق ہے وہ اس احترام کے حکم سے نکل گیا، اس کا دائرہ مختصر ہو گیا. یہ ساری زحمتیں مستحق کو برداشت کرنا پڑتی تب وہ فتویٰ دیتا. اگر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ سب نہ صحیح تو کچھ ایسے لوگ جنہیں فقہ سے زیادہ اصول فقہ میں دلچسپی پیدا ہو گئی، مگر یہ جو اب اصول فقہ کے باقی مسئلے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کے لیے تو مفید کہ جو پوری دینی تعلیم حاصل کرنا چاہیں، ہم میں آپ کے لیے عام آدمی کے لیے یہ مفید نہیں. تو آئیے ان اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے فقہ پر گفتگو کا آغاز کریں. میں نے اس سے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ فقہ پر گفتگو دو انداز سے کی جا سکتی. ایک ایک مسئلے کو میں لوں گا، مثلاً آج وضو کا مسئلہ میرے بحث آئے گا، طہارت کا مسئلہ، یہ ایک انداز سے ہوگا. پہلا انداز میں نے کیا بتایا کہ ایک ٹاپک کو لیا جائے اس کے بارے میں سارے مسئلے، اس میں واجبات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، مباحات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، حرام کیا ہیں. ایک یہ طریقہ طہارت کے ٹاپک کو اس طرح مکمل کیا جائے. پھر ایک دوسرا تجربہ کیا جائے کہ نہیں پوری فقہ جلد ختم کرنے کے لیے صرف حرام چیزوں کا تذکرہ ہو جائے، باقی چیزیں چھوڑ دی جائیں تاکہ یہ دو مہینے اب باقی رہتے اس میں کم سے کم ایک حد تک فقہ سمجھ میں آ جائے. کھانے پینے کے مسائل میں اس انداز سے آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ان دونوں کے بعد جو آپ کا امتحان ہوگا اس میں آپ سے رائے لی جائے گی کہ کون سا طریقہ آپ کو زیادہ سوٹ کر رہا ہے بات کو سمجھنے کے لیے. اب طہارت کا مسئلہ، پہلا مسئلہ وضو غسل کا مسئلہ، بہت مشہور مسئلہ، اور اکثر لوگوں نے کہا بھی تھا کہ جب بات شروع کیجیے تو بالکل ابتدائی مسائل سے شروع نہ کیجیے گا، بلکہ کہیں آگے کے مسائل بیان کیجیے گا، کیونکہ یہ تو لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں. مگر وضو غسل تیمم یہ تو وہ بنیادی مسائل ہیں کہ جن کے بغیر فقہ سیکھنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اصل میں وضو غسل تیمم کی گفتگو ہوتی ہے فقہ کے جس چیپٹر میں، اس کا نام ہے طہارت. طہارت یعنی پاک ہونا. شریعت میں اس کی دو قسمیں، ایک ہے طہارت شرعی، اسی کو کہتے ہیں طہارت حقیقی یا طہارت واقعی. تین نام، طہارت شرعی، طہارت حقیقی یا طہارت واقعی، اور ایک دوسری قسم ہے طہارت کی جس کا نام ہے طہارت مجازی یا طہارت ظاہری. طہارت یعنی پاکیزگی حاصل کرنا، اس کی دو قسمیں. ایک قسم کا نام، ایک قسم کے تین نام، اس کو طہارت شرعی بھی کہا جاتا ہے، طہارت واقعی بھی کہا جاتا ہے، طہارت حقیقی بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم کا نام ہے طہارت مجازی یا طہارت ظاہری. پہلی قسم کیا ہے؟ وہ طہارت جس میں قصد قربت ضروری ہے، وہ ہے طہارت شرعی. شرعی طہارت کیا ہے؟ جس میں قصد قربت ضروری ہے. قصد قربت جو پہلے، سب سے پہلے گفتگو میں یہ بات بیان ہو چکی، یعنی قربتاً الی اللہ کی نیت. قربتاً الی اللہ کے معنی خدا سے قریب ہونا نہیں، حکم خدا کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. تو وہ طہارت جس میں قصد قربت ضروری ہے، اگر یہ قصد قربت نہ ہو تو چاہے پوری طہارت کرنے دیتا، ایسی طہارت کو کہتے ہیں طہارت شرعی، اور اسی کے دو نام طہارت حقیقی اور طہارت واقعی. اور ایک طہارت وہ ہے کہ جس میں قصد قربت ضروری نہیں، اس کا نام ہے طہارت مجازی یا طہارت ظاہری. یہ اصلی طہارت نہیں ہے جو اسلام کو چاہیے، یہ طہارت تو وہ ہے کہ جو ایک کافر بھی کر لیتا، ایک ہندو بھی کرتا نظر آتا، پیشاب لگ گیا، ایک کافر بھی اگر ذرا صفائی پسند ہے تو ضرور اس کو دھوئے. تو یہ طہارت ظاہری ہے، ظاہری طہارت ہے، مجازی طہارت ہے، حقیقی طہارت یہ نہیں. حقیقی طہارت وہ ہے کہ جو فقط مسلمان کر سکتا، جس میں قصد قربت ضروری. تو طہارت یعنی پاک ہونے کی دو قسمیں ہیں، یا طہارت شرعی ہے یا طہارت ظاہری اور مجازی. طہارت شرعی جس میں قصد قربت ضروری ہے، طہارت مجازی جس میں قصد قربت کی ضرورت نہیں. جیسا کہ میں نے فرق ایک اور بتایا کہ طہارت شرعی صرف مسلمان کر سکتا ہے, باقی کوئی کر ہی نہیں سکتا, اور طہارت مجازی دنیا کا ہر انسان کر سکتا. تو طہارت شرعی میں تین چیزیں آ گئیں, وضو, غسل, تیمم, کیونکہ یہی تین چیزیں وہ ہیں جس میں قصد قربت ضروری ہے. اسی کا نام ہے طہارت شرعی, اسی کا نام ہے طہارت ظاہری, اسی کا نام ہے طہارت حقیقی, اسی کا نام ہے طہارت واقعی. اور جو طہارت کی دوسری قسمیں, کپڑا پاک کرنا, جسم پاک کرنا, زمین پاک کرنا, برتن پاک کرنا, باقی جتنی نجاستیں دور کی جاتی ہیں اس کا نام ہے طہارت ظاہری, وہ طہارت حقیقی نہیں. اب یہ مسئلہ بہت بعد میں آئے گا, لیکن ضمن یہ بتا دیا جائے کہ نماز کے لیے طہارت حقیقی شرط ہے, طہارت ظاہری شرط نہیں. یعنی اگر کسی کے پاس وضو اور غسل اور تیمم میں کوئی کمی رہ جائے اس کی نماز غلط, اور اگر کپڑا پاک کرنے میں کہیں کوئی کمی رہ جائے یا پتہ ہی نہ چلے کہ کپڑا میرا پاک نہیں ہے تو اس کی نماز صحیح ہے, ڈیٹیل بعد میں آئے گی. تو خیر یہ تو دو قسمیں ہوں. اب جو پہلے, سب سے پہلے ہم طہارت شرعی پر بحث کریں گے. طہارت شرعی یعنی جس میں قصد قربت ضروری ہے, یہ تین چیزیں ہیں, وضو, غسل اور تیمم. طہارت شرعی یا پانی سے ہوتی ہے یا مٹی, یہ پہلا مطلب, یا پانی سے ہوتی ہے یا مٹی. پانی سے اگر ہو تو یا وضو ہوگا یا غسل, مٹی سے ہو تو تیمم ہوگا. طہارت شرعی دو ہی چیزوں سے ممکن, یا پانی سے یا مٹی سے. اب جو تیمم میں باقی تین چیزیں بتائی گئی ہیں وہ سب مٹی ہی کے زمرے میں داخل ہیں, تو آپ بعد میں دیکھیں گے کہ کیسے ان کو مٹی کے ساتھ شامل کیا جائے. تو طہارت شرعی یا پانی سے ہوگی یا مٹی سے. پانی سے اگر ہے تو یا وضو ہے یا غسل, مٹی سے اگر ہے تو وہ تیمم. اب عبادت کو انجام دینے کے لیے کبھی صرف وضو کافی ہوتا ہے, کبھی صرف غسل کافی ہوتا ہے, کبھی وضو اور غسل دونوں کی ضرورت پڑتی, کبھی صرف تیمم کافی ہوتا ہے, کبھی وضو اور تیمم دونوں کی ضرورت ہوتی, کبھی غسل اور تیمم دونوں کی ضرورت ہوتی, اور کبھی نہ وضو کی, نہ غسل کی, نہ تیمم, کسی کی بھی ضرورت نہیں. بس اتنی شکلیں بنتی ہیں. اس ایک مسئلے کو سمجھ لیں, وضو اور غسل و تیمم کہاں کہاں واجب ہو سکتا ہے, سارا مسئلہ آپ کے لیے بالکل آسان بن کے ایک جملے میں سمٹ کے آ جائے گا. کہ طہارت شرعی کی تین قسمیں ہوئی, وضو, غسل و تیمم. کبھی صرف وضو سے طہارت ہو جاتی ہے, کبھی صرف غسل سے طہارت ہوتی ہے, کبھی صرف تیمم سے طہارت ہوتی ہے, کبھی وضو اور غسل دونوں کرنا پڑتے ہیں, کبھی وضو اور تیمم دونوں کرنا پڑتے ہیں, کبھی غسل و تیمم دونوں کرنا پڑتے ہیں, سب کو ملا, اور کبھی بغیر تینوں کے بھی انسان کی عبادت مکمل ہو جاتی ہے. خاصا وقت گزر گیا, مجھے اندازہ ہی نہیں تھا, اب ان میں سے ہر ایک کی تشریح, ہر ایک کی ڈیٹیل ہوگی اپنی جگہ. سب سے پہلا مسئلہ, یہ بہت بچوں جیسا مسئلہ ہے مگر اس مسئلے کے دائرے میں آ رہا ہے, اس لیے اس کو اس طرح سے سمجھ, کہ وہ مقام جہاں پر نہ وضو, نہ غسل, نہ تیمم کچھ نہیں چاہیے اور عبادت ہو جاتی, بہت مشہور و معروف مقام ہے نماز جنازہ. ایک ہی جگہ ہے شریعت جہاں بغیر کسی قسم کی طہارت کے بھی عبادت مکمل ہو جاتی. اب ویسے تو میرا ارادہ تھا کہ بورڈ پر یہ سارے خانے بنا کے جتنی ممکنہ شکلیں بنتی, خالی وضو, خالی غسل, خالی تیمم, وضو غسل, وضو تیمم, غسل تیمم, اور بغیر تینوں. تو بغیر تینوں کے جہاں پہ عبادت ہو جاتی ہے وہ ہے صرف ایک جگہ, نماز مسجد. باقی چیزوں کا بیان انشاءاللہ آئندہ ہی درس میں آ سکے گا, اس لیے کہ آج اتنا کم وقت رہ گیا کہ کسی بھی چیز کو مکمل نہیں کیا جا سکتا, بلکہ بال واقع تکلفاً اس مسئلے کو بیان کرنا پڑا تاکہ ایک مرتبہ فتح ہماری شروع ہو جائے. پھر بھی ایک تجربہ کی حد تک وضو اور غسل کی گفتگو ہوگی, اس کے سارے واجبات و مستحبات و مکروہات و حرام بتا. کھانے پینے کی گفتگو میں صرف ایک پہلو لیں گے حرام, آپ خود فیصلہ کریں گے کہ ان میں سے کون سا زیادہ مفید ہے. آج کا درس اختتام کو پہنچا, اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کیا جائے. جی 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 سوال یہ ہوا کہ احکام ظاہری میں قرآن و حدیث میں کسی چیز کا تذکرہ نہیں, اور مستحد کسی قانون کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرتا ہے تو وہ قانون کہاں سے آتا ہے؟ میں جو اصول فقہ کی تفصیل بتا رہا تھا آخر میں, اس میں یہی چیز تھی جو زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ نہ آ سکی, کہ یہی سارے قانون مجتہد کو پہلے قائم کرنا پڑتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ ان کی مدد سے فتویٰ دیتا. یہ قانون اس کو سارے کے سارے حدیثوں سے ملیں گے. جیسے قانون برات آپ نے سنا ایک حدیث, کل شئ لکا حلال حتی تعلم بعینہ انہ حرام, ہر چیز حلال ہے جب تک کہ خاص طور پر پتہ نہ چلے کہ یہ حرام ہے. یہ قانون بن گئے. دوسرا قانون جو قرآن کی آیت تو لیس علی الاعمی حرج ولا علی المریض حرج وما جعلکم اللہ فی الدین حرج, کہ اندھے پر حرج نہیں ہے, لنگڑے پر حرج نہیں ہے, بلکہ اے مسلمانوں تم پر سے خدا نے حرج کو معاف کر دیا. اب یہ قانون بن گیا کہ جہاں حرج آ جائے وہ حکم معاف ہے. یا قانون استصاب لا تنقص الیقین بالشک, جب ایک یقین ہو جائے بعد میں شک ہونے لگے تو شک کی وجہ سے یقین نہیں ٹوٹتا, یقین کو جاری رکھو. یہ قانون استصاب نکل آیا. پھر وہ ایمان کی حدیث کہ فی النفوس والاعراض والاموات لازم الاحتیاط, کہ جہاں جان و مال و عزت کی بات ہے وہاں پہ احتیاط لازم, قانون احتیاط نکل آیا. تو سارے کے سارے قوانین جو ہیں حدیثوں میں موجود ہیں, اور اس کے لیے حدیث کی کتابیں مختلف لکھی گئیں جس میں اصول فقہ کے قوانین سے متعلقہ معصوم کی حدیثیں, یہ دو چار حدیثیں نہیں بلکہ پوری ایک کتاب ہے اس موضوع پر. قانون احتساب کی کتنی حدیثیں, قانون حرج کی کتنی حدیث, یا مثلا وہ خواب والا قانون معصوم کی حدیث کہ خدا کا دین اس سے بہت بلند ہے کہ خواب کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا جائے. یہ ساری حدیثیں ہوتی ہیں, حدیثوں کے اندر یہ قوانین ہوتے ہیں. البتہ کبھی کبھی حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں, بس وہاں پہ مستحق کی ذمہ داری ہوتی کہ یہ دیکھے کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث کا قانون نافذ ہوگا. تو حدیثوں میں قوانین بھی موجود ہیں, ان کو سمجھ کر قانون بنائے گا مستحق, پھر اس قانون سے حکم ظاہری پر فتویٰ دے گا. یہ سوال کیا گیا ہے کہ جو شخص محدود الدم ہے اسے کہیں بھی قتل کر سکتے ہیں, اور جو اہل بیت کو برا بھلا کہے تو وہ محدود الدم ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اہل بیت تمہیں آ کر قتل کریں, حضرت عباس تمہیں قتل کریں, ایسا شخص محدود الدم ہے یا نہیں؟ نہیں, بہرحال اس میں اہل بیت کی توہین کی کوئی گنجائش ہی نہیں. ایک چیز اور یاد رکھیے, یہ بھی ایک اصول ہے فقہ کہ الحدود تدرو بالمحظورات, شریعت کی جتنی سزائیں, یہ تو آپ کو معلوم ہوگا شریعت کی سزا کی دو قسمیں, حدود اور تعزیر. حدود کہتے ہیں وہ سزا جس میں شریعت نے سزا فکس کی ہے, قتل کی سزا قتل, بنا کی سزا سنسار کرنا, شراب کی سزا 80 کوڑے, اور تعزیر کا مطلب وہ سزا جو شریعت نے کہا کہ گناہ پر سزا دی جائے مگر کوئی تعداد مقرر نہیں کی. خانہ کعبہ کے اندر اگر کوئی پیشاب کرے تو اس کو سزا ملے گی, مگر کتنے کوڑے یہ نہیں بتائے گئے. اس کو کہتے ہیں تعزیر, جس میں سزا کا حکم ہو تعداد نہ بتائی جائے, اور جس میں سزا کی خود سزا بھی مقرر کر دی جائے کہ یہ سزا دینا, اسے کہتے ہیں حدود. اس کا مسئلہ یہ کہ جب کسی آدمی کے بارے میں 1% بھی یہ امکان پیدا ہو جائے کہ شاید یہ اس سزا کا مستحق نہیں ہے, تو سزا فلفور معاف ہو جاتی ہے. پھر اسے تعزیر مل سکتی ہے, کوڑے پڑ سکتے ہیں 10, 15, 20, 25, مگر حدود نہیں مل سکتی. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو قتل کرنا ہے, قتل ایک حد, یعنی جب کہا گیا کہ اہل بیت کو برا کہنے والے کو قتل کیا جائے گا یہ حد ہو, یعنی خود شریعت نے بتایا کہ کیا سزا, مگر یہ جو جملے کہے اس نے کہ حضرت عباس تمہیں آ کے قتل کریں, اہل بیت تمہیں آ کے قتل کریں, اول تو اس میں نہ کوئی توہین ہے نہ کوئی برا بھلا کہنا, اور اگر ایسا ہو بھی تو یہ جملہ یہ نہیں بتا رہا ہے کہ وہ آل محمد کا دشمن ہے. آل محمد کی دشمنی اس جملے سے ظاہر نہیں ہو رہی, زیادہ سے زیادہ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ آل محمد کی صحیح معرفت نہیں رکھتا. تب جب یہ امکان آ گئے کہ شاید وہ آل محمد کا دشمن نہ ہو, اب اس کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے قتل کی, تو ایسے آدمی کو محدود الدم نہیں کہیں گے. ایک شخص علم طب کا ماہر ہے اور وہ بیرون ملک جا کر غیر مسلم کی جان بچانے کے لیے اپنا علم استعمال کرے تو کیا حکم؟ مسلمان کی جان بچانا واجب ہے, غیر مسلم کی جان بچانا جائز ہے, اور محدود الدم کی جان بچانا حرام. محدود الدم وہ کہ جس کو حاکم شرع نے محدود الدم قرار دیا. دو قسم کے محدود الدم, ایک تو عمومی قانون کہ مثلا جو آدمی بھی اہل بیت کو برا بھلا کہے اس کو قتل کرو, یہ وہ محدود الدم نہیں ہے کہ جس کو وہ قتل کرنا واجب ہو جائے گا. لیکن ایک وہ ہے کہ نام لے کر, جیسے میں نے مثال دی رسول نے کہا کہ یہ 9 آدمی اگر کعبے کا پردہ بھی پکڑ لے تو ان کو قتل کر, ان کو قتل کرنا واجب. تو اب سوال کا مقصد غالباً اس غلط فہمی کی وجہ سے ہے کہ غیر مسلم کی جان بچانا کیونکہ واجب نہیں ہے اس لیے نہیں بچانا چاہیے. نہیں, جائز, ہماری مرضی, چاہے غیر مسلم کی جان ہم بچائیں چاہے غیر مسلم کی جان نہ بچائیں, بچا لیں تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے, نہ بچائیں تب بھی کوئی گناہ نہیں. اور کیونکہ غیر مسلم کی جان بچانا واجب نہیں, جائز ہے، اس لیے یہ ہمارے لیے بالکل ممکن ہے کہ اگر وہ مر رہا ہو تو ہم کتنی بھاری ڈیمانڈ کریں اپنی فیس کی کہ وہ دینے پر مجبور ہو جائے، یہ دے کر کے مجبوری کا مقام. مسلمان میں ایسا نہیں کر سکتے. مسلمان کے اندر اتنے پیسے مانگنا کہ جو وارثوں کے لیے حرج کا سبب بن جائے، یہ مسئلہ یہاں بھی آتا کہ دے سکتے ہیں وہ لوگ مگر حرج کا سبب بن رہا. اتنی بڑی رقم دے دیں تو بعد میں کیا کریں گے، ابھی تو جان بچ جائے گی، بعد میں کیا کریں گے؟ اتنی رقم مانگنا حرام. خرید و فروخت کا مسئلہ کہ کسی مرتے ہوئے آدمی کی جان بچانے کے لیے ہم پیسے مانگ سکتے ہیں مگر اتنا کا حرج نہ ہونے پر، لیکن غیر مسلم کی جان بچانا کیونکہ واجب نہیں ہے، اس اعتبار سے کتنا ہی ڈیمانڈ کریں صحیح. تو لیکن واجب نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بچانی تو گناہگار، مرضی پر ہے، بچانے تب بھی ٹھیک، نہ بچائیں تب بھی ٹھیک. ایک سوال ہے، کورٹ لیور آئل کی گولیاں طاقت کے لیے استعمال ہوتی، یقین ہے کہ مچھلی سے بنا ہے لیکن چھلکے والی ہے یا نہیں، تو اس پر اس صورت میں کیا کھانا جائز ہے یا جائز نہیں؟ یہ مسئلہ وہی گوشت کا مسئلہ ہو گیا جس کے اندر چبھے موضوعیہ وضویہ نہیں چلتا ہے، اس میں احتیاط کرنا پڑے گی. البتہ اگر یہ مچھلی کھائی جائے تب، یا یہ تیل کھانے میں استعمال ہو تب، اور اگر لگانے میں استعمال ہو تو اس صورت کے اندر چبھے موضوعیہ کی گنجائش ہے اور اس کو پاس سمجھا جائے گا. دوسرا سوال، کسی شخص کے بارے میں پتا نہ ہو کہ مسلمان ہے یا کافر ہے، کیا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب تو بہت تفصیل سے تقریر میں دے دیا گیا، اور بار بار ایسے سوال سے کہ جو تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکے ہوں، وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور استاد بھی پیدا ہوتی، اس اعتبار سے میں اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا، تقریر میں آ چکا ہے، اس تحقیق کو سن لیا جائے. اگر مستحق موضوع کے بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتا تو اس واقعے کو سمجھائیے کہ ایران میں مستحق نے سگریٹ پینا حرام قرار دیا تھا، وہ تو واقعہ ہی دوسرا واقعہ ہے، مسئلہ ہی دوسرا مسئلہ. مستحق دنیا کی ہر چیز کے بارے میں حکم دے سکتا، وہاں سگریٹ پینے کو حرام جو قرار دیا گیا ہے وہ فتویٰ نہیں تھا. تو سوال کا آغاز ہے کہ مستحق موضوع کے بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتا، سوال کا اختتام اس واقعے کے بارے میں ہے کہ جہاں مستحق نے فتویٰ دیا بھی نہیں بلکہ حکم دیا. حکم الگ چیز ہے، فتویٰ الگ چیز ہے. اور اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ فتویٰ، تب بھی آپ کو یاد ہوگا غالباً جو وہ تقریر بھی میری صحیح نہیں سمجھی گئی، تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ مستحق کا کام نہیں ہے موضوع کے بارے میں فتویٰ دینا، یعنی کہ اگر اس کے لیے حرام ہے یہ اس کا کام نہیں، اور اگر وہ دے دے موضوع کے بارے میں فتویٰ تو اس کی بات ایک عادل کی حیثیت سے مانی جائے گی. اگر دو عادل بن گئے تو مانیں گے، ایک عادل ہے مگر یقین ہو رہا ہے تو مانیں گے. تو یہ اول تو یہ فتویٰ نہیں دیا تھا ان مستحق، اور اگر فتویٰ دیا بھی تھا تو یہ موضوع کے بارے میں فتویٰ جو دینا حرام نہیں، ہمارے لیے ماننا واجب نہیں، دو الگ الگ چیزیں. غالباً زیادہ تیزی سے گفتگو ہو رہی یا زیادہ ثقیل گفتگو ہو رہی، تو بعض باتیں جو میں اس لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ کہاں تک ایک ایک چیز کی تفصیل بتائی جائے. تو مجھے اب تک اپنا یہ جملہ یاد کہ موضوع کے بارے میں فتویٰ دینا مستحق کا کام نہیں، لیکن اگر وہ دے دے تو اس کے فتوے کی اہمیت ایک عادل کی گواہی ہوگی. اگر اس نے حرام فتویٰ دیا تو وہ عادل ہی نہیں رہا، گواہی کی بات تو چھوڑ، تو فتویٰ نہیں دے سکتا. اگر دے رہا ہے تو وہ فتویٰ نہیں مانا جائے گا، وہ گواہی مانی جائے گی. تو سگریٹ میں بھی اگر ایک مستحق کہہ بھی دے کہ یہ حرام، تو اس صورت میں بھی وہ کہنا اس کا صحیح، ہمارے لیے ماننا واجب نہیں. ایک سوال یہ ہے کہ عام طور پر 22 رجب کے خونڈے لے جائے مطلوبیت کی نیت کے بغیر کرتے ہیں، وہ شبہ حکمیاں کے باعث کرتے ہیں، کیا ان کو روکنا ضروری ہے؟ اور کیا اس کام میں مدد ظلم میں مدد نہیں کہلائی؟ بہرحال شبہ موضوعیہ ہو یا شبہ حکمیاں، اس میں امر بالمعروف واجب نہیں ہے، یہ چیز بھی بیان ہو چکی تھی، بلکہ شاید 22 رجب کی مثال بھی دی گئی تھی کہ اس قسم کے مسائل میں جو ہمارا معاشرہ عمل کرتا ہے تو کیوں یہ شبہات کا مسئلہ ہے، شبہات کے اندر امر بالمعروف ہم پر واجب نہیں، اس لیے ہم پر ان کو بتانا بھی واجب نہیں ہے، اور اگر ان کی مدد کریں تو یہ مدد ظلم کی مدد نہیں کہلائے گی. آخری سوال، اگر کسی کافر ملک سے جانور ذبح ہو کر آئے اور اس ڈبے پہ لکھا ہو کہ یہ اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا تو اسے کھانا جائز ہے یا نہیں؟ کافر کی گواہی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس اعتبار سے اگر ڈبے پر کافر ملک سے آنے والے ڈبے پر کافروں کے ملک سے لکھ کے آیا تو یہ اسلامی طریقے سے ذبح ہوا تو وہ بالکل بیکار ہے، جب تک یہ یقین نہ ہو کہ گواہی دینے والا بالکل سچا تھا. ہاں جیسے ایران میں آ رہا تو ٹھیک ہے، ان کا ایک وقت موجود ہے ان تمام سلاکر ہاؤسز میں کہ جہاں پہ قربانی ہوتی ہے اور وہ گواہی دیتے ہیں، یہ پتا چل جائے کہ صحیح آدمی نے گواہی تو دی تو ٹھیک، پتا نہ ہو کہ یہ کون لکھنے والا ہے تو اس گواہی کی کوئی حیثیت نہیں. اب آپ کا بھی کچھ حق ہے، اگر کچھ سوال ہے تو سوال کر دیں. جی جی سوال یہ ہے کہ عالم کی تقلید ضروری ہے، عالم سے کیا مراد ہے؟ علم فقہ یا دوسرے علم؟ عالم سے مراد علم فقہ ہے، صرف اور صرف علم فقہ، جو اس کی اصل تعریف ہے کہ ہوا عالم و فل استنباط، اس کا علم استنباط میں زیادہ. استنباط کا مقصد ہے قرآن و حدیث سے کسی مسئلے کو اخذ کرنا. یہ بھی ایک صلاحیت ہوتی کہ اگر آپ ایک روایت یا ایک آیت ایک عام آدمی کے سامنے پیش کریں وہ اس سے جتنی باتیں سمجھے زیادہ پڑھا لکھا تو اس کے 10-15 مزید پہلو اس کے ذہن میں آ جائیں گے. اس صلاحیت کا نام ہے استنباط. تو عالم سے مراد صرف اور صرف ثقہ ہے، یعنی اس کو ثقہ کے مسئلے زیادہ یاد ہوں گے، اس میں ثقہ کے مسائل اب کرنے کی صلاحیت زیادہ، صرف یہ آدمی عالم مانا جائے گا. باقی سارے علم میں اگر ماہر ہے مسائل اب کرنے کی صلاحیت کم ہے، اس صورت میں اس کو عالم نہیں مانیں گے. اور یہ میں ضمناً بتا دوں، بظاہر اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کی ایک پہچان علماء اس طرح بھی کرتے، یہ کوئی شریعت کا طریقہ نہیں، یہ عام سی جو حوضے وغیرہ میں مسئلہ چلتا وہ یہ کہ جس مستحق کے یہاں احتیاط واجب کم سے کم نظر آئے وہ عام طور پر اس کا علم زیادہ مانا جاتا. اگر وہ مراجع کی صف میں عام مستحق میں احتیاط کم سے کم نظر آئے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عالم. کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ احتیاط اس وقت مستحق لگاتا جب کوئی فتویٰ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اب وہ احتیاط لگا دیتا ہے. اور جس مستحق کی قوت استعمال زیادہ، اب کرنے کی طاقت زیادہ، وہ احتیاط کی اس کو ضرورت نہیں پڑے، وہ لگائے گا تو احتیاط مستحب لگائے گا. جیسے شہید باقر صدر کی جو کتاب تھی رسالہ عملیہ، اس کی خوبی یہی اس کے اندر پورے رسالہ عملیہ میں ایک یا دو مقام کے علاوہ کہیں احتیاط واجب آئی ہی نہیں تھی. ہر مسئلے میں ان کو ایک رائے مل گئی تھی، ہر مسئلے کو انہوں نے قرآن و حدیث سے اخذ کر لیا. اور یہی چیز آپ کو آقا فضل کے رسالہ عملیہ میں نظر آئے کہ احتیاط واجب کم سے کم ہوتی. اسی لیے عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے مراجع کی احتیاط واجب میں کوئی صاحب کی طرف رجوع کرنا پڑتا. آقا فضل ہے احتیاط واجب مگر دیگر مراجع کے مقابلے میں بہت کم. تو قوت استعمال مسائل اب کرنے کی طاقت زیادہ ہو اس کی وجہ سے احتیاط کم ہو جاتی. بارہ یہ جملے بات آ گئی، کافی وقت ہو گیا، 15 منٹ پورے ہو گئے. ان شاء اللہ اتوار کے دن اسی مقام پر باب طہارت سے ہماری گفتگو آگے بڑھے گی. آج کے گھر سے